اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا شیعہ آڈیوز کی جانب سے۔ اس کتاب کا چیپٹر نمبر 29، پیج نمبر 241، مناظرے کی دعوت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ تبدیلی میری روحانی سعادت کا سبب بنی، کیونکہ میں نے نئے مذہب کے انکشاف یا اسلام حقیقی تک رسائی کی وجہ سے ضمیر کی راحت و دل کی فرحت کا احساس کیا، اور خوشیوں نے مجھے گھیر لیا، اور خدا کی نعمت ہدایت و رشاد سے سرشار ہو گیا۔ اور اب میرے دل میں جو خیالات تھے ان کے چھپانے پر میں کسی طرح قادر نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، اما بی نعمتی ربی کا محدث، اپنے دل کی بات کا لوگوں سے بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ نعمت ایمان تو بہت بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت میں نعمت کبری کہلانے کی یہی مستحق ہے۔ نیز حق بات نہ کہنے والا گنگا شیطان ہے، اور حق کے بعد تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے اظہار کرنا ضروری سمجھا، اور جس بات نے اس حقیقت کو نشر کرنے کے لیے میرے شعور کو مزید یقین و پختگی بخشی وہ اہل سنت والجماعت کی اہل بیت علیہ السلام سے دوری تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے تاریخ نے ان کے ذہنوں پر جو جال بچھا رکھا ہے وہ پردہ اٹھ جائے، اور یہ لوگ بھی حق کی پیروی کرنے لگیں۔ یہ میری شخصی و ذاتی رائے تھی۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کا ترجمہ ہے۔ مسلمانوں، پہلے تم خود بھی تو ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا کہ تم بے کھٹکے مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ موحد میں جو چار اساتذہ میرے ساتھ کام کرتے تھے میں نے ان کو دعوت دی۔ ان میں سے دو تو دینی تربیت دیتے تھے اور تیسرا زبان عربی کا استاد تھا، اور چوتھا اسلامی فلسفے کا استاد تھا، اور یہ چاروں قفصہ کے نہیں تھے بلکہ ٹیونس جمال سوسا کے رہنے والے تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اس عظیم موضوع پر مجھ سے بحث کیجئے۔ میں نے ان پر یہ ظاہر کیا تھا کہ میں بعض چیزوں کو سمجھ نہیں پایا ہوں، اور اس سلسلے میں بہت مضطرب و پریشان ہوں، اس لیے آپ حضرات میری رہنمائی فرمائیں۔ سب نے وعدہ کر لیا کہ چھٹی کے بعد میرے گھر پر آئیں گے۔ میں نے ان کو کتاب المراجات پڑھنے کو دیا کہ اس کتاب کا مؤلف عجیب و غریب باتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان میں سے تین نے تو کتاب کو بہت پسند کیا، لیکن چوتھے نے چار پانچ نشستوں کے بعد یہ کہہ کر علیحدگی اختیار کر لی، مغرب چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے اور آپ لوگ ابھی تک خلافت اسلامیہ ہی کے چکر میں الجھے ہیں۔ ہم نے ایک ماہ کے اندر ابھی کتاب ختم بھی نہیں کی تھی کہ وہ تینوں شیعہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں میں نے بھی حقیقت تک پہنچنے میں ان کی بڑی مدد کی، کیونکہ دوران تحقیق میری معلومات کافی وسیع ہو گئی تھیں اور میں ہدایت کا مزہ چکھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے عادت بنا لی کہ ہر مرتبہ قفصے کے دوستوں میں سے اور مسجد میں دروس کہنے کی وجہ سے جو لوگ مجھ سے رابطہ رکھتے تھے ان میں سے، اور صوفیت کے رشتے کی بنا پر جن لوگوں سے تعلقات استوار تھے ان میں سے، اور بعض ان شاگردوں میں سے جو ہمہ وقت مجھ سے اتصال رکھتے تھے، ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو بلاتا رہتا تھا اور تبلیغ کرتا رہتا تھا۔ اور ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ ہماری تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اور ان کے دوستوں کو دوست رکھتے تھے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ عیدوں میں خوشی مناتے تھے اور عاشورے کو غم مناتے تھے، مجلس کرتے تھے۔ جب میں نے قفصہ میں پہلی مرتبہ محفل عید غدیر منعقد کی تو اسی کی مناسبت سے سب سے پہلا خط اپنے شیعہ ہو جانے کا السید الخوی اور السید محمد باقر الصدر کو تحریر کیا، اور میرا معاملہ خاص و عام کے نزدیک مشہور ہو چکا تھا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشیعوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرے خلاف اتہامات و الزامات کا سلسلہ بڑے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ مثلاً میں اسرائیل کا جاسوس ہوں، میرا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے دین کے معاملے میں مشکوک بنا دوں، یا مثلاً میں صحابہ کو گالیاں دیتا ہوں، یا میں بہت بڑا فتنہ پرداز ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ دارالسلطنت ٹیونس میں میں نے اپنے دو دوستوں راشد الغنوشی اور عبد الفتح مورو سے اتصال پیدا کی۔ ان دونوں سے بڑی سخت بحث ہوئی۔ ایک دن عبد الفتح کے گھر بات کرتے ہوئے میں نے کہا، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر اپنی کتابوں کا پڑھنا، تاریخوں کا مطالعہ کرنا واجب ہے۔ اور میں نے بطور مثال کہا، جیسے بخاری میں بہت سی ایسی باتیں جن کو نہ عقل قبول کرتی ہے نہ دین قبول کرتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ دونوں بھڑک اٹھے، آپ کون ہیں بخاری پر تنقید کرنے والے؟ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو قانع کر کے پھر سے بحث کا سلسلہ شروع کروں، لیکن ان لوگوں نے کہہ کر علیحدگی اختیار کر لی، اگر تم شیعہ ہو گئے ہو تو ہم تو کسی قیمت پر شیعہ نہیں ہوں گے، ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے، ہم کو اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتی۔ میں نے کہا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور تم خود اسلام کی حقیقت کو نہ پہچانتے ہوگے تو اس سے بھی زیادہ کرو گے۔ مختصر یہ کہ ملاقات کا خاتمہ نفرت پر ہوا۔ اس کے بعد تو ہمارے خلاف شدید قسم کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے، اور اس میں اخوان المسلمین کے وہ لوگ بھی شریک ہو گئے جو اسلامی تحریک کے رخ کو نہیں پہچانتے تھے۔ چنانچہ متوسط قسم کے طبقے میں انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ شخص حکومت کا ایجنٹ ہے اور مسلمانوں کو ان کے دین میں مشکوک بنانا چاہتا ہے، تاکہ مسلمان جو حکومت کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اس سے غافل ہو جائیں۔ اخوان المسلمین میں کام کرنے والے جوان اور صوفیت کا پرچار کرنے والے بوڑھے رفتہ رفتہ ہم سے الگ ہو گئے، اور ہم خود اپنے شہروں میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اجنبی ہو کر رہ گئے۔ اور یہ زمانہ بڑا سخت ہمارے اوپر گزرا، لیکن خداوند عالم نے ہم کو ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ دے دیے۔ چنانچہ دوسرے دوسرے شہروں سے جوان آنے لگے اور مجھ سے حقیقت کے بارے میں سوال کرنے لگے، اور میں اپنی حد بھر انتہا سے زیادہ کوشش کر کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ دارالسلطنت قیروان، سوسا، سید بوزید کے بہت سے جوان شیعہ ہو گئے، اور میں اپنی گرمیوں کی تعطیلات منانے کے لیے عراق جاتے ہوئے یورپ سے بھی گزرا، جہاں اپنے بعض ان دوستوں سے ملاقات کی جو فرانس یا ہالینڈ میں تھے، اور ان سے جب اس موضوع پر بات کی تو وہ لوگ بھی شیعہ ہو گئے۔ الحمدللہ علیہ ولک۔ جب میں نے نجف اشرف جا کر سید محمد باقر صدر کے گھر میں ان سے ملاقات کی، اور اس جگہ کچھ دیگر علماء بھی تھے، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور سید صدر نے مجھے آگے بڑھ کر سب سے متعارف کرانا شروع کیا کہ یہ ٹونس میں تشیعوں کے بیج ہیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جب ان کا پہلا خط عید غدیر کی محفل کے سلسلے میں میرے پاس آیا تو میں اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب میں نے ان سے شکایت کی کہ میرے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور مجھے گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑ گئی ہے، اور یہ باتیں اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت سید نے اپنے کلام کے درمیان فرمایا، بھائی یہ زحمتیں تو تم کو برداشت کرنی ہوں گی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ بہت دشوار و سخت ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو کثرت ابتلا کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کے ابن عم علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تجھ کو کثرت ادا کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، میں حسن و حسین علیہ السلام کو بھی دوست رکھتا ہوں، تو فرمایا، پھر فقر اور کثرت بلا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے دعوت حق کے سلسلے میں کیا پیش کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے دعوت حق کی قیمت اپنی، اپنے اہل و عیال کی، ذریت و خاندان کی، اصحاب و انصار کی قربانی پیش کر کے ادا کی ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ شیعوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا؟ برادر، اس قسم کی پریشانیوں اور راہ حق میں قربانی کی مشقت کا تحمل کرو، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے تو تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اسی طرح سید نے مجھے نصیحت کی کہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرو، اور حکم دیا کہ برادران اہل سنت کے قریب رہو، چاہے وہ تم سے کتنے ہی دور ہونے کی کوشش کریں تم ان سے قربت اختیار کرو۔ نیز مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھوں تاکہ قطع تعلق نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ لوگ بے گناہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے بزرگوں اور واحد تاریخ کے قربان گاہ پر بھیٹ چڑھا دیے گئے ہیں، اور لوگ جس سے واقف نہیں ہوتے اس کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں۔ اسی طرح تقریباً سید القوی نے بھی مجھے نصیحت فرمائی، اور سید محمد علی طباطبائی الحکیم نے بھی اسی قسم کی نصیحت کی، اور برابر اپنے متعدد خطوط میں اس قسم کی نصیحتیں تحریر کرتے رہے، جس کا اثر ہمارے نئے شیعہ بھائیوں پر بہت ہوا۔ اس کے بعد مختلف مواقع پر نجف اشرف اور علماء نجف کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا، اور میں نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں نجف اشرف میں گزارا کروں گا، اور سید محمد باقر الصدر کے دروس میں شرکت کیا کروں گا، کیونکہ ان کے دروس سے میں نے کافی استفادہ کیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی طے کر لیا تھا کہ 12 اماموں کی زیارت بھی کروں گا، چنانچہ خدا نے میری تمنا پوری کر دی، یہاں تک کہ میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوا، جن کا مزار ایران کے ایک شہر مشہد میں ہے جو روس کی سرحدوں سے قریب ہے۔ وہاں بھی میں نے بڑے علماء سے ملاقات کی اور استفادہ کیا، اور سید خوئی جن کی میں تقلید کرتا ہوں، انہوں نے خمس و زکوٰۃ میں تصرف کا وکال نامہ بھی دیا، تاکہ اس سے شیعہ ہونے والے مسلمانوں کی کتابوں وغیرہ سے مدد کرتا رہوں، اور میں نے ایک عظیم کتب خانہ بنایا جس میں وہ اہم کتابیں بہرحال جمع کر دیں جن کی ضرورت بحث کے وقت ہوتی ہے، اور اس میں سنی شیعہ دونوں کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کا نام مکتبہ اہل البیت علیہ السلام ہے، اس سے بہت لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ خدا بند عالم نے میری خوشی کو دگنا اور میری سعادت کو اس وقت دگنا کر دیا جب تقریباً 15 سال پہلے میں نے شہر قفصہ کے حاکم سے خواہش کی کہ جس سڑک پر میں رہتا ہوں اس کا نام شارع امام علی علیہ السلام رکھ دیا جائے، اور اس نے قبول کر لیا، لہٰذا میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ حاکم حضرت علی علیہ السلام کی طرف بہت جھکاؤ رکھتا ہے، میں نے اس کو بطور تحفہ المراجعات بھی دی، خدا اس کو جزائے خیر دے اور اس کی تمنا پوری کرے، لیکن بعض حاسدوں نے اس بورڈ کو ہٹانا چاہا، مگر خدا نے ان کو ناکامیاب بنا دیا، اور اب دنیا کے ہر گوشے سے میرے پاس جو خطوط آتے ہیں ان کے پتے پر شارع امام علی علیہ السلام لکھا ہوتا ہے، اور اس مبارک نام نے ہمارے قدیم شہر کو بہت برکت عطا کی۔ آئمہ معصومین علیہ السلام اور علماء نجف کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے میں دیگر مسلمان بھائیوں سے عمدن قربت پیدا کرتا ہوں، انہی کے ساتھ جماعت پڑھتا ہوں، جس سے کھچاؤ میں کافی کمی آ گئی ہے، اور جوانوں کو اپنی نماز، وضو، عقائد کے سلسلے میں جب وہ سوال کرتے ہیں تو کافی حد تک مطمئن کر دیتا ہوں۔